والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. میرے پیارے بھائیو، ہمارے دین کے اس کام میں ایک صفت امانت اور ایک صفت صدق بھی دو ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دو صفتیں سب سے پہلے ظاہر ہوئی، ایک آپ کی امانت داری، ایک آپ کا صدق. اور اسی نے دونوں ان صفتوں کی وجہ سے دلوں میں اعتماد پیدا ہو گیا، سب کے دلوں میں، موافق تھے وہ بھی، مخالف تھے وہ بھی. وہ اعتراض باقی نہیں رہا کسی کے دل میں کہ محمد کون ہے، کیا محمد امین ہے، کہ محمد کون ہے، کیا محمد سچے ہیں. ایسے ہی صحابہ کے بارے میں، صحابہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ سچے ہیں، وفادار ہیں. سچے کا معنی یہ ہوتا ہے وفادار، طاعت شعار، طاعت شعار، یعنی ان کا اصل وصف جو ہے وہ اطاعت. اولئک ہم الصادقون، یہ سچے ہیں، یہ طاعت شعار ہیں، یہ امانت دار ہیں. یہ دو خاص صفتیں ہیں، سچائی، وفاداری، امانت داری. اس پر اللہ کی تائید ہوتی ہے، اس پر قلب جڑتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انصار مدینہ نے ایک مجلس کی اپنی جگہ پر، سقیفہ بنی ساعدہ میں، اور اپنے طور پر یہ طے کرنے لگے کہ چونکہ ہم دو جماعتیں ہیں، ہر جماعت کا ایک امیر، مہاجرین کا ایک ذمہ دار اور ہمارا ایک ذمہ دار. یہ طے کرنے کے لیے وہ جمع ہوئے. ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، جب یہ خبر لگی تو ابو بکر، عمر، ابو عبیدہ جو اصل لوگ تھے، یہ فوراً وہاں پہنچ گئے. وہاں پہنچ گئے اور حضرت عمر چاہتے تھے کہ کوئی بیان کرے، اپنی ان کے ذہن میں کچھ باتیں تھیں، اس کو لے کر کے وہ گئے تھے. لیکن ابو بکر پہنچ گئے تو انہوں نے ان کو بٹھا دیا کہ بیٹھ جاؤ، تو بیٹھ گئے. پھر ابو بکر کھڑے ہوئے، پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے تقریر کی. اس تقریر میں انصار کے جتنے فضائل تھے سب بیان کیے، آپ حضرات ایسے ہیں، آپ حضرات ایسے ہیں. وہ یہی طریقہ ہے کہ جس سے کام لینا ہو اس کی فضیلت، اس کی بزرگی، اس کی قدردانی یہ ضروری ہے، نہیں تو کام ہونے کا نہیں. کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بیکار نہیں پیدا کیا ہے، کہ کسی کام کے نہیں ہے، ایسا تو ہے نہیں. یہی طریقہ. تو پہلے تو اس کا اعتراف کیا کہ آپ نے یہ قربانی دی ہے، آپ نے یہ قربانی دی ہے، آپ نے یہ قربانی دی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آسرا دیا، اپنے ہاں لائے، اپنا ساتھ دیا، یہ سب. پھر یہ سب باتیں اعتراف کے ساتھ کہ آپ نے یہ سب کیا ہے اور اس میں آپ حق بجانب ہیں، آپ قابل قدر ہیں. یہی طریقہ ہے میرے بھائیوں، کسی سے کام لینا ہے، کسی سے کام کرانا ہے تو اسے ساقط کر کے یا اسے گرا کے کام نہیں کر سکتے آپ. یہ طریقہ ہے. پھر اس کے بعد فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مہاجرین کو سچا کہا ہے صادق, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین میں سے ہیں, اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ دیا ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین میں سے ہیں اور سچوں میں سے ہیں, اور اللہ نے سارے مسلمانوں سے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, ایمان والو اللہ سے ڈرنا, سچوں کے ساتھ رہنا, تو مہاجرین کے ساتھ آپ کا ہونا ہے. دیکھا جس حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے تھے مہاجرین کے ساتھ ہو جاؤ, تو انسان نے اپنی رائے بدل دی. ٹھیک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے ساتھ دیا تھا مہاجرین, اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سچوں کے ساتھ مہاجرین سچے ہیں تو اب ہم آپ کے ساتھ ہیں, تو بات ختم ہو گئی. دعوت کے محاسن میں سے یہ ہے کہ حسن نیت حسن عمل یہ دعوت کے محاسن میں سے ہیں, دعوت کی خوبیوں میں سے ہیں. اگر حسن نیت ہے تو یہ دعوت چمکے گی, حسن نیت, اور کوئی نیت نہیں ہے, اللہ ہے, اللہ کی رضا ہے, اللہ کی آخرت ہے, یہ حسن نیت کہلاتی ہے. تو جتنے کام کرنے والے ہیں یہ اپنے اندر حسن نیت جماوے, حسن نیت, تھوڑی بات تو میں نے کہی تھی مجمع سے اس روز, حسن نیت, کہ حسن نیت سے کام ہوگا, کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نیتوں کو دیکھتے ہیں یہ ہم سے کہا گیا ہے. تو کہا کہ اپنی نیت کا حسن بناؤ, کہ بھئی کیوں کرتے ہو یہ کام, تو جتنا اس کا حسن ہوگا اتنی اس کی مقبولیت ہوگی. کوئی حسین چیز قبول کی جاتی ہے, حسین چیز قبول کی جاتی ہے, حسین چیز کی طرف دل مائل ہوتا ہے. تو اپنی نیت کا حسن اور اپنی نیت کی خوبی یہ اس کے محاسن میں سے ہے. مولوی سعید خان صاحب یہ سمجھاتے تھے, حسن نیت کہ اپنی نیت کو اچھی بناؤ, جب نیت اچھی بنے گی تو جتنے فتنے ہیں سب ختم ہو جائیں گے. حسن نیت کی وجہ سے روشنی ہوتی ہے تو سارا اندھیرا ختم ہو جاتا ہے, تو روشنی نہیں ہوتی تو پھر الجھتے ہیں, ٹھکراتے ہیں, ٹکراتے ہیں, تو روشنی نہیں ہے. اس لیے کہ اپنی نیت میں حسن بنانا ہے کہ اللہ کے لیے کرنا ہے بس, پھر کوئی چڑھا اتار ہو کہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. جب خلافت ختم ہوئی تو اب ذمہ داری کے جھگڑے کھڑے ہو گئے تھے, تو یہ جگہ سب لوگ جمع ہو رہے تھے خلافت کے بعد. ایک آدمی اپنے اونٹ پر سوار ہو کر آئے, بڑے آدمی تھے اور اچھی ان کی اونٹنی تھی, اچھے اونٹ کو نجیب کہتے ہیں, جیسے مختلف کاروں کے نام آپ کے یہاں ہوتے ہیں نا, یہ کار وہ کار, ایسے اس زمانے میں اچھے اونٹ کے نجیب, اپنے نجیب پر سوار ہو کر آئے اور یہ کہہ رہے تھے کہ من حکم منا بهذا الامر, کہ اس کام کا ہم سے زیادہ حقدار کون ہے. جب استقبال ہوتا ہے تو نیتیں خراب ہو جاتی ہے کام کی. ہاں جب کام کا استقبال ہوتا ہے نا تو نیتیں بگڑتی ہیں. تو جب وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہم سے زیادہ حقدار اس کا کون ہے, عبداللہ ابن عمر سات سال کی عمر سے مسلمان ہوئے ہیں, فرماتے تھے کہ میرے دل میں آیا کہ میں اس سے کہوں کہ اس کام کا حقدار وہ ہے جس نے تجھ کو تیرے باپ کو مسلمان کیا ہے, وہ اس کا حقدار ہے. لیکن فرماتے پھر مجھ کو جنت یاد آ گئی کہ تم نے تو جنت کے لیے کیا ہے یہ سارا, تمہیں جھگڑے میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے. فذکرت الجنت ونعیمہا فترکتھا, تم نے جنت اور جنت کی نعمتیں جو ہمیں دینے والے ہیں اللہ اس سبقت پر, اس کو میں نے ذکر یاد کیا پھر چھوڑ دیا. جاؤ تو ہمارا سب سے بڑا کمال میرے دوستو جو ہے ہر فتنے سے بچنے کے لیے ہر شر سے محفوظ ہونے کے لیے دو چیزیں ہیں, ایک ہمارا خلوص, ایک ہمارا صبر. یہ سکھایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم انصار کو کہ لوگ تمہیں پیچھے کریں گے, ابھی تو تم لوگوں کو آگے کرتے ہو, اشار سے کام لیتے ہو, اپنی حاجت مؤخر کر کے ان کی حاجت پوری کرتے ہو, بھوکے رہ کر ان کو کھلاتے ہو. ایک دور آئے گا کہ لوگ تمہیں پیچھے کریں گے, تمہاری قدر نہیں کریں گے. یہ ہر پرانے کو سمجھنے کی بات ہے, تمہاری قدر نہیں ہوگی. یہ خالی انصار سے نہیں فرمایا تھا, آئندہ جتنے دین کے کام کرنے والے ہیں ان پر یہ بات آئے گی کہ انہیں لوگ پیچھے کریں گے, ان کی قدر نہیں ہوگی. تو کیا کرے, وہ کیا کرے؟ تو ان سے کہا کہ وہ تم صبر کرنا. یہ فرمایا انصار سے کہ تم صبر کرنا, شکایت بھی نہیں کرنا, مخالفت بھی نہیں کرنا, صبر کرنا, کہ تم صبر کرنا. اور تمہارا بدلہ کہ میں تمہیں حوض کوثر کو دلاؤں گا. یہ فرمایا انصار نے صبر کیا. وہ یہ انصاری معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں گئے کسی ضرورت سے, تو وہ ضرورت ان کی پوری نہیں ہوئی, اب وہی انصاری, تو انہوں نے کہا کہ ہماری ضرورت تھی پوری نہیں ہوئی. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا تھا یہ بات, تو معاویہ نے کہا کہ پھر کیا کہا تھا حضور نے؟ کہ حضور نے کہا صبر کرنا, کہ صبر کرو. تو یہ سبق ہے ہمارا, کام کرنے کے لیے, کام کو ثابت رکھنے کے لیے اور امت کو جوڑنے کے لیے, کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی ہے کہ وہ اپنے اندر خلوص ایک تو پیدا کریں اور ایک اپنے اندر صبر پیدا کریں, تو یہ خیر کا ذریعہ بنیں گے ان کے خلوص کی وجہ سے اور ان کے صبر کی وجہ سے. ان پر کوئی دوسرا دھبا نہیں آئے گا, خیر کا ذریعہ بنیں گے. یہ سبق ہے ہمارا, حسن نیت اور کہ صبر. اور پھر دعوت کے بھی مراحل ہوتے ہیں, جس زندگی کے مرحلے, بچپنا ہوا, پھر جوانی ہوئی, ادھیڑ ہوا, بڑھاپا ہوا, مراحل ہوتے ہیں دعوت کے اور دین کے کاموں کے. تو ان مراحل میں مختلف حالتیں آتی ہیں. جی ہاں, اس لیے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز ہمارے ذہن میں ہو وہ ہماری نہ چلے, تو کوئی بات نہیں, صبر کرو. رائے دینا جائز ہے, اختلاف کرنا جائز ہے, مخالفت کرنا جائز نہیں ہے. اختلاف کرنا جائز ہے اور مخالفت کرنا, کہ مخالفت کرنا جائز نہیں ہے. رائے دے سکتے ہیں, اختلاف رائے ہو سکتی ہے, جیسے امام میں اختلاف, امام بونی بھائی کہتے ہیں, امام صاحب صاحب یہ کہتے ہیں, لیکن ان میں کوئی مخالف ہے؟ کیونکہ مخالف نہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مسجد میں ان کی قبر کے بعد نماز پڑھی تو ہاتھ نہیں اٹھائے, ہاتھ اٹھاتے رفع دین نہیں کیا. لوگوں نے کہا رفع دین نہیں کیا, کہ ہاں آپ کا تو مذہب ہے رفع دین کرنا, مگر مجھے اس صاحب قبر سے شرم آتی ہے, ان کے احترام میں نے ہاتھ نہیں اٹھائے. اختلاف اپنی جگہ پر ہے, تو اختلاف تو ہونا, اختلاف اس لیے ہوتا ہے, ہر ایک کی سمجھ ہے, اپنی سمجھ کو ایک طرف کر دیا تو پھر کچھ نہیں, جو کہتے وہ ٹھیک ہے, وہ تو ہے نہیں, اس لیے اختلاف رائے تو ہوگا, وہ یہ ہونا بھی چاہیے, اس سے مختلف پہلو کھلتے ہیں کام کے, لیکن مخالفت کے مخالفت نہیں, خاموش ہو جائے. جی ہاں, تاکہ کام خراب نہ ہو. تو ہماری یہ پونجی ہے, یہ حسن میں ایک حسن نیت ہے اور ایک کیا ہے کہ ایک صبر ہے, دو باتیں. تیسری بات یہ ہے کہ حسن ظن ہو. حسن ظن اسلامی معاشرت کا یہ حکم ہے, یہ خالی تبلیغ کا نہیں ہے بلکہ اسلامی معاشرت کا یہ حکم ہے کہ کوئی کسی کے ساتھ بدگمانی نہ کرے. مولانا ابرار صاحب یہ فرماتے تھے ایک مرتبہ, کہ شیطان جو ہے نیک لوگوں کو بگاڑنے کے لیے بدگمانی لاتا ہے، کیونکہ تو نیک لوگ ہیں، ان کو گناہ میں تو لے جا نہیں سکتا، کوئی گناہ کی جگہ پہ ان کو لے جاوے یہ تو ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ تو خود ہی لوگوں کو گناہوں میں سے یہاں لاتے ہیں، تو اب ان کے اندر کیسے بگاڑ آوے؟ کہ ان کو بھی ان کے اندر بگاڑ لانے کے لیے اس کے پاس بدگمانی کا وہ ہے، سودا ہے کہ بدگمانی ان کو ایک دوسرے سے کرو، سوئے دنی منع ہے کہ بغیر دلیل کے کسی سے بدگمانی نہ کی جاوے، وہ دل میں بات بھی آوے کہ یوں ہوگا یوں ہوگا لیکن اس کا ذکر نہ کرے، دل میں آنے سے گناہ نہیں ہوگا جب تک اس کا اجرا زبان پر یا عمل میں نہ ہو، اس لیے سوئے زنی اس سے بچنا ہے، سوئے زنی ہمارے اندر نہ آوے، بغیر دلیل کے کسی کے بارے میں گمان بگاڑنا یہ صحیح نہیں ہے، اللہ نے بدگمانی کو پیدا کیا ہے احتیاط کے لیے، انتشار کے لیے نہیں، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ بدگمانی کو اللہ نے پیدا کیا ہے احتیاط کے لیے، یہ آدمی بدگمان ہوتا ہے تو احتیاط کر، بھائی اپنی جوتی یہاں سنبھال کے رکھنا یا جوتی چوری ہو جاتی ہے، اس کو یہ بدگمانی ہے، یہاں جوتی چوری ہو جائے گی یا مال چوری ہو جائے گا دیکھنا، تو اس کو اس لیے پیدا کیا تھا تاکہ اپنی چیزوں کی احتیاط کرے، تو ہماری اجتماعیت پر احتیاط یہی ہے کہ ہماری اجتماعیت ہے یہ ظاہر نہ ہو جاوے، تو اس لیے اس کو اپنے اندر نہیں لانا ہے، سوئے زنی کو، سوئے زنی پیدا تو اس لیے ہوئی کہ احتیاط کے لیے، کہ ہماری احتیاط یہ کہ ہمارے اندر سوئے زنی نہ آوے، بدگمانی نہ آوے، کیونکہ بدگمانی جب دلوں میں پیدا ہو جائے گی تو تعاون ختم ہو جائے گا، کیا ختم ہوگا؟ بھائی یہ جانے میں نہیں ہم نہیں جانتے، پھر تعاون ختم ہو جائے گا، اور حق پھیلنے کے لیے تعاون ضروری ہے، حق کے تعاون جو ہے ضروری حق پھیلنے کے لیے، کہ حق بغیر تعاون کے نہیں پھیلا کرتا، باطل تو تعصب سے پھیلتا ہے، حق تعاون کے بغیر نہیں پھیلے گا، جی ہاں، جب سوئے زنی داخل ہو گئی بدگمانی داخل ہو گئی پھر تعاون ختم ہو جاتا ہے، اجتماعیت ختم، یہ تو اس لیے صبر کریں، سوئے زنی اپنے اندر نہ پیدا کریں، بغیر دلیل کے اچھا گمان کرنا جائز ہے لیکن بغیر دلیل کے اسے بدگمانی کرنا اس کی اجازت نہیں ہے، بھائی آدمی میں ان کو نیک سمجھتا ہوں کہ جائز ہے سکے نا اچھا ہے، میں آدمی کو نیک سمجھتا ہوں، بلکہ تعلیم بھی یہ کہ اپنی رائے کے جیسے بچا وہ حقیقت میں کون نیک ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، اللہ عزکی اللہ احد، لیکن کہ میں اس کو نیک سمجھتا ہوں کہ ہاں یہ صحیح ہے، باقی یہ کہ میں اس کو ایسے سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں، تو شیطان جو ہے اس چیز کو لاتا ہے دینداروں میں، اس کو سوئے زنی کو، اس کی وجہ سے ان کی اجتماعیت ختم ہو کر ان کا انتشار قائم ہو جائے، اور تعاون آپس کا ختم ہو کر جو اصلی مقصد کی چیز ہے وہی کمزور پڑ جاتی ہے، اس لیے اس سے اجتناب کریں، اس سے احتیاط کریں تاکہ ہماری اجتماعیت جو ہے باقی رہے، سوئے زنی یہ، تو حسن زن مطلوب ہے، حسن نیت مطلوب ہے، حسن اخلاق مطلوب ہے، اچھے اخلاق سے پیش آئیں سب کے ساتھ، جی ہاں سب کے ساتھ توازو، یہ بنیاد ہے اچھے اخلاق کی، اس سے جو ہے کام کو ہم کو ترقی ملتی ہے، اور ان چیزوں سے کہ کام میں زوال کا خطرہ ہے، جن لوگوں پر رکھ کر اللہ تعالیٰ کام چلاتے ہیں جب بات بگڑتی ہے تو انہی پر رکھ کر کام کو ختم بھی کرتے ہیں، جیسے سیٹی سے چلتی بھی ہے گاڑی اور سیٹی سے رکتی بھی ہے، وہی سیٹی اسی سے چلی اور اسی سے رک بھی گئی، یہ کسی کی قربانیاں، کسی کی امانت داری، کسی کی سچائی پسند آئی تو ان پر رکھ کر اللہ نے کام چلا دیا، اور سرفراز ان کو کیا کیا تو اللہ نے، لیکن سرفراز کامیاب ان کو کیا کہ انہوں نے کیا انہوں نے کیا، حالانکہ اللہ نے کیا ہے، لیکن چونکہ ان کی سچائی ان کی امانت داری ان پر رکھ کر کام چلایا اللہ نے، اور اللہ نے ان کو سرفراز کیا لوگوں کے درمیان میں بھی اور آخرت میں بھی. ایسے ہی جب بے عنوانی ہو جاتی ہے تو انہیں پر رکھ کر کام کو ختم، کیونکہ انہوں نے ایسا کیا انہوں نے کیسا ایسا کیا، یہ تو یہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے. اس لیے حسن نیت، حسن عمل، حسن اسلوب بھی ضروری ہے کہ اپنی چیز کو اچھے انداز سے پیش کرو، اس کو حسن اسلوب کہتے ہیں، اچھے انداز سے پیش کرو کہ کوئی ٹوٹے نہیں، کوئی کٹے نہیں، کوئی ہٹے نہیں، حسن اسلوب، چاہے دشمنی کیوں نہ ہو. یہ طریقہ ہے کہ اپنی چیز کو اچھے اسلوب سے پیش کیا. وہ آپ کو معلوم ہے، وہ ایک آدمی آیا تھا جو حضور کے واسطے کہہ رہا تھا مجھے زنا کی اجازت دو، حالانکہ زنا ایسی چیز ہے کہ کسی آسمانی دین میں اس کی اجازت نہیں آئی، جیسے شرک کی اجازت نہیں آئی زنا کی بھی اجازت نہیں آئی. تو وہ آپ سے اجازت مانگ رہا، تو آپ کو معلوم ہے اس کو ایسے سمجھایا ہے، اس کو اسلوب کہتے ہیں. اپنی چیز ہے اس کی چیز غلط ہے، اب اس کو ٹھیک رکھنے کے لیے کہ اچھا اسلوب، تو اس کی سمجھ میں بات آ گئی، پھر اس کو دعا بھی دی، اس کے سینے پر ہاتھ مارا، ہاتھ رکھ کر جس سے اس کا سینہ صاف ہو گیا، ہمیشہ کے لیے بدی ختم ہو گئی، بدی ختم ہو گئی. اس کو اسلوب کہتے ہیں، یہ سنت ہے. اپنے کام کو مثبت انداز سے اگر پیش کر سکتے ہیں تو منفی انداز اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے ہمارے یہاں کسی کی کاٹ نہیں ہے. ایک علاج بالجن سے ہوتا ہے، ایک علاج بالجد ہوتا ہے. علاج ہیں بدنوں کے، جسموں کے علاج ہوتے ہیں، ٹھنڈی کا علاج ٹھنڈی سے کرتے ہیں، گرمی کا علاج گرمی سے کرتے ہیں. علاج بالجنس، بہت پیاس لگتی ہے کہ چائے پی لو، یہ پیاس بجھ جائے گی، یہ بھی ایک علاج ہوتا ہے. گرمی ہوتا ہے، گرمی کا علاج گرمی سے کر دیا، گرمی سے گرمی ختم ہو گئی. ایسے مثبت انداز اس کو کرتے ہیں کہ ہمیشہ اپنے مشوروں میں، اپنے کام کو سمجھانے میں، بجائے کسی پر نقد و نظر کرنے کے، کہ اس کو مثبت انداز سے سمجھاؤ، مثبت انداز پیش کرو کہ غلط فہمی نہ ہو، چیڑ نہ ہو. جی ہاں، یہ طریقے ہیں ہمارے اس کے اندر. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اس کی اس حرکت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دفع کیا ہے. دشمنوں کے ساتھ بھی یہ کیا. بدر کے میدان میں جب اسید جاسوس پکڑے گئے تو صحابہ نے پر سختی کی اور ان کے حالات معلوم کرنے چاہے کہ تمہارے پاس کیا کیا حالات ہے، کیا استعداد ہے، کیا تیاری ہے ہمارے لیے لڑنے کی، کیا تیاری ہے. تو وہ بتا نہیں رہے تھے، چھپاتے ہیں، فوجی دستور ہے. تو پھر سختی کرنے لگے صاحب. آپ نے فرمایا سختی نہ کرو ان پر، کہ کیا بات ہے کہ پکڑے گئے ہیں، وہ بتا نہیں رہے ہیں کہ ان پر سختی نہ کرو، کہ ان کی تیاری پوچھ رہے ہیں، کیا کیا تیاری، کتنے ہیں، کتنے کیا تیاری لے کر آئے ہیں، کہ نہیں مت پوچھنا. آپ نے ان سے پوچھا تم کھانے کا کیا نظام ہے، تمہارا کھانے کا کیا نظام ہے، کہ روزانہ دس روز کٹتے ہیں. یہ کہا انہوں نے، وہ تو کھلا تھا کہ روزانہ دس روز کٹتے ہیں. فرمایا بس ہو گیا، یہ لوگ 1000 ہیں. یہ فرمایا کہ کیوں، کہ ایک ان کو 100 آدمی کھاتے ہیں، اب ان کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بدنامی ہوگی کہ مارا ان کو. ہاں 100 10 روز کٹتے ہیں، یہ 1000 آدمی ہے، 1000 آدمی لے کر آئے ہیں. یہ مثالیں دی ہیں. تو یہ ہمارا کام ہے میرے دوستو، نیتوں کی خوبی، اخلاق کی خوبی، اچھے گمان، حسن ظن، حسن اسلوب، اس سے کام کو ترقی ملتی ہے اور کام میں محبوبیت پیدا ہوتی ہے. یہ تو سب کے لیے، آپ ہمارے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے اپنے کام کو، کیونکہ یہ کام ساری دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے، تو جو چیز دنیا میں پیش کی جاتی ہے اس کو اللہ وزیر لطم اچھا بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. دوسری بات جو میں نے شروع کی کہی وہ اصل ہے کہ ہماری امانت اور ہماری سچائی یہ ہمارا اصلی مایا ہماری اصلی مایا ہے کہ ہر ساتھی ہمارا اپنے اس کام کو اپنا استحقاق نہ سمجھے کہ ہمارا حق ہے. کسی کا کوئی حق نہیں ہے, یہ تو اللہ کی نعمت ہے. ہاں جس طرح یہ اللہ کی نعمت ہے اس طرح وہ اللہ کی امانت بھی ہے. ہر چیز جیسے آنکھیں اللہ کی نعمت بھی ہے, آنکھیں اللہ کی امانت بھی ہے. ہر نعمت کا یہ دوسرا پہلو ہے, چاہے وہ دین کی ہو چاہے وہ دنیا کی ہو. یہ اس کا ایک پہلو نعمت ہونے کی حیثیت سے ہے, اور دوسرا پہلو امانت. یہ امانت ہے کہ کس کی امانت ہے؟ یہ اللہ کی. یہ ہمارا اصلی وصف ہے کہ ہم اپنے اس کام کو کیا سمجھیں, یہ اللہ کی ایک امانت ہے. اس کے بارے میں سوال ہوگا, اس امانت کے بارے میں کیا ہوا, اللہ نے یہ امانت ہمیں سونپی ہے, لوگوں نے اعتماد کیا ہے تو یہ امانت, اور تو اس امانت کے بارے میں ہمارا پورا ذہن امانت داری کا ہوا کہ امانت داری سے اس کو کرنا ہے. بس کوئی ہمیں چاہے نہ چاہے کچھ بھی ہو, اس کام کو امانت داری سے کرنا. جی ہاں, تو جب تک امانت داری ہوگی اللہ تعالیٰ کی تائید ہوتی ہے, اعانت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے, کیوں کہ امانت دار ہے. تو اپنا حق نہیں ہے ہمارا, جو مل جائے کام کی توفیق ہو جائے, کام کا حصہ مل جائے, یہ اللہ کا احسان, ورنہ حق کسی کا نہیں ہے, اللہ نے دیا ہے ایک امانت کے طور پر. دوسری بات کہ اس کے ساتھ سچائی اختیار کرنی ہے. سچائی سے مراد ہے وفاداری, کہ ہم اس کام کے وفادار ہیں, امت کے بھی وفادار ہیں, ہم کام کے بھی وفادار ہیں. اس وفاداری کی قدر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ کچھ بھی ہو جائے ہم تو اس کام کے وفادار ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر ابو ذر غفاری کو وفادار بتایا ہے. یہ ان کی خاص صفت تھی, آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ابو ذر سے زیادہ وفادار کوئی نہیں ہے. تو اس کام کے وفادار تھے کہ کچھ بھی ہو کام, چنانچہ انہوں نے شروع سے اپنے آپ میں تکلیفیں جھیلی, برداشت کر کام کو کیا, پھر آخر تک ایسے ہی رہے. بہت حالات ان پر آئے لیکن انہوں نے کوئی شکایت کبھی کی نہیں کہ ہم اس کام کے وفادار ہیں. تو یہ بات ہے کہ ہم اس کام کے وفادار رہے, کام کے بھی وفادار ہیں ہم اور امت کے بھی وفادار ہیں. یہ کام کو امانتداری سے کرنا, وفاداری سے اس کو آگے بڑھانا, اس طرح امت کے ساتھ بھی وفاداری, یہ کام پوری امت کے لیے. ہاں حضرات کی نوعیت جو ہے بہت ممتاز نوعیت ہے, بہت ممتاز نوعیت, ذمہ داروں کی شورا والوں کی نوعیت بہت ممتاز نوعیت. سب سے زیادہ اجر جو ہے وہ شورا والوں کا ہے, سب سے زیادہ. کیوں کہ یہی امور طے کرتے ہیں, یہی امور نافذ کرتے ہیں, اور یہی امور دنیا میں چلتے ہیں, تو اس لیے سب سے زیادہ اجر و انعام انہی کا ہوتا ہے. انہوں نے یہ سوچا ہے, سوچ کر اس کو نافذ کیا ہے, سوچ کو چلایا ہے, اس کی محنت کی ہوئی ترتیبیں بنائی ہے, یہ سب آپ حضرات کے مشورے سے ہوتا ہے. اس لیے آپ کا یہ جو مقام ہے بہت ممتاز مقام ہے, شورا کا بندھن ہے یہ, اجر و انعام کے حساب سے بھی اور کام کی تنفیذ کے اعتبار سے بھی. اس لیے یہ دونوں صفتیں امانت داری کی اور صدق کی اس میں انا وزیل اتم ہوگی تو انشاءاللہ اس میں پھر وہ نور لانا نور والی بات ہے کہ ایک امتیازی شان بھی ہے اور پھر امتیازی شان کی حفاظت بھی اسدارتی ہے. اس لیے ان کو چھوٹی چھوٹی باتوں سے اسے آلودہ نہیں کرنا, چھوٹی چھوٹی باتیں جزوی, چھوٹی چھوٹی باتیں جزوی باتیں اسے اس اتنے امتیاز اور اتنی نعمت کو آلودہ اور میلہ نہیں بنانا ہے. چھوٹی بات ہے, ہوئی تو کیا, نہیں ہوئی تو کیا, چھوٹی چھوٹی باتیں نظر انداز کرتے تھے. جب ابو بکر صدیق رحم کی بیعت ہوئی مسجد میں تو بعد لوگوں نے بیعت نہیں کی, تو کیا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ان کے گھر جاتے تھے اور ان سے بات کرتے تھے کہ دیکھو آپ بھی بیعت ہو جاؤ. سب مسلمان بیعت ہو گئے, وہ تیار ہو جاتے تھے. تو کہا کہ مسجد میں آ کر بیعت کرو تاکہ سارے مسلمان تمہارے بارے میں اچھا گمان کریں. تمہارے گھر میں بیعت ہو سکتی ہے مگر تم سب مسلمانوں کے سامنے بیعت کرو تاکہ سب کا ذہن تمہارے بارے میں صاف ہو جائے کہ یہ سب کے ساتھ ہے. تو اس طرح سب نے کیا. سعد ابن عبادہ نے نہیں کیا, مشہور صحابی تھے سعد ابن عبادہ, خزرج کے سردار ہیں, انہوں نے آخر تک بیعت نہیں کی. حالانکہ بیعت اجماعی تھی لیکن ابو بکر نے اس مسئلے کو اٹھایا ہی نہیں, چھوڑ دیا. ان ایک دوسرے تھے کیوں کہ اگر اس مسئلے کو اٹھاتے تو بہت سے ان کے حامی کھڑے ہو جاتے ان کی حمایت کے لیے, اور ایک دیوار میں درار پڑتی, پھٹن ہوتی, تو چھوڑ دیا ان کو. جو دو چیز ہے, ایک آدمی ہے اور ابو بکر کا انتقال ہو گیا رضی اللہ. پھر عمر کا دور آیا, حضرت عمر نے ان سے کہا بیعت ہو جاؤ کہ تم سے پہلے جو تھے وہ تم سے زیادہ اس کے حقدار تھے, میں نے ان سے بیعت نہیں کی. حضرت عمر نے ان کو بھی چھوڑ دیا, چھیڑا ہی نہیں, چھیڑا ہی نہیں. جزوی چیزیں, ورنہ پتہ نہیں کیا تھا انتظار ہو جاتا. میں نے اپنے سہماہی میں ویسی بہت مثالیں دی تھی ساتھیوں کو کہ جزوی چیزوں میں نہ پڑا کروں. صحابہ نے جزوی چیزیں چھوڑ دی ہیں, کیوں؟ وہ جزوی چیزیں اس کے ہونے سے بھی ہوتا ہے, نہیں ہونے سے بھی ہو جاتا ہے. تو جزوی چیزوں میں پڑھنے سے کیا حاصل ہے؟ یہ بھی یاد رہو, اپنا ذہن اور دل بڑا بنانا کہ جزوی چیز ہے, نہیں ہوا تو کیا, جس کے بغیر تو کام چلا ہے, کوئی بات نہیں, پردہ ڈال دے. جب غنیمت کی زمینیں آئی تو حد عمر کی ایک رائے تھی, ان کے زمانے میں غنیمتیں بہت آئی. بعض حضرات نے اختلاف کیا کہ نہیں, غنیمت کی یہ زمینیں مجاہدوں کو ملنی چاہیے. حد عمر کی رائے دوسری تھی, باقی تمام صحابہ کی رائے دوسری تھی. انہوں نے ان کے بڑھ کر اس سے وہ کیا کہ نہیں یہ ملنی چاہیے. حضرت عمر پر بہت بوجھ پڑا اس کا کہ اتنی اچھی ترتیب ہے, ساری امت اس سے فائدہ اٹھاتی. تو اللہ سے دعا مانگ کر کے اس مسئلے کو چھوڑ دیا. اللہ کی شان ہے, سال دو سال میں یہ جن حضرات کا اختلاف تھا قدرتی طور پر ان کا انتقال ہو گیا, مسئلہ ختم ہو گیا, نہیں تو پارٹی ہو جاتی. کیونکہ دو نہیں ہوتے, دو سو ہو جاتے. تو یہ ہماری سیرت ہے کہ جو بھی چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی, یہ چھوڑو, اسے پردہ ڈال دو. تو کیا ہوگا کہ یا تو آپ کو سفر کرنا پڑے گا, خاموش ہونا پڑے گا. کوئی بات نہیں, سفر کریں, خاموش رہے, اس کو نہ اچھالے, ورنہ آپ کے ساتھ ہو جائیں گے کچھ دوسرے ان کے ساتھ ہو جائیں گے. تو کام تو ہوا نہیں, انتشار ہوا. اس کو آپ سمجھ لیں, اور یہ ہم سب کو سمجھنے کی جائیں, جو بھی چھوٹی چھوٹی, کہ اس کو نہیں لانا کہ ہمارا کام تو بہت بڑا ہے. ساری امت متوجہ ہے الحمدللہ. سوچو یعنی آپ کا یہ جو ملک ہے یہ اتنا, اس کا قانون اعتبار سے اتنی آسانی ہے کہ ہر کوئی یہاں آتے ہیں, دوسرے ملکوں میں نہیں جا سکتے, قانونی دشواریاں ہیں, آپ کے یہاں آسانیاں ہیں. تو یہ تو بہت بڑا استقبال آپ کا ہے اور آپ کے کام کا ہے اس کی وجہ سے کہ پوری مت ادھر آ رہی ہے, چلو یہاں آسانی ہے, کام سمجھیں گے, کام دیکھیں گے, کام کریں گے, وہاں پھریں گے. تو ایک دروازہ آپ کے لیے کھلا ہوا ہے کام سمجھانے کے لیے, اور لوگوں کے لیے ایک دروازہ کھلا ہوا ہے کہ وہاں جا کے کام سمجھیں گے. بہت بڑی نعمت ہے, یہ اسے کہیں نہیں ہے, کسی ملک میں اتنی آسانی نہیں ہے لوگوں کے استفادے کے لیے. تو اس میں آپ حضرات کی امانت داری, آپ حضرات کی وفاداری, آپ حضرات کے اپنے آپ کو پابند کرنے کی, صبر کی, حوصلہ والی, جتنی نوعیت اچھی ہوگی اتنا اچھا اثر امت میں جائے گا. ان نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے آپ کو. آسانیاں ہیں آپ کے لیے بھی, ایک امت کے لیے بھی. آپ کا وزن ہے, آپ کا وزن ہے. آپ کوئی چیز درخواست کرتے ہیں تو وہ منظور ہو جاتی ہو, درخواست ہے آپ کی تو وزن ہے آپ کا. اللہ نے آپ کی آبرو باقی رکھی ہے اس کام کی وجہ سے. جی ہاں, تو ہم تو اس کام کی وجہ سے ہیں, ورنہ ہم کون ہیں؟ کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. جی ہاں, ایک قطرہ سمندر سے باہر نکلے تو کچھ نہیں, کیچڑ. وہ جب سمندر میں ہے تو سمندر, سمندر میں ہے تو سمندر, وہ سمندر سے باہر نکلے تو وہ قطرہ کیچڑ. ابھی اس کام میں سے کوئی کٹے کوئی قیمت نہیں ہوگی. اب میں بیٹھ کے بات کرتا ہوں تو کیا میری وجہ سے بات ہے؟ یہ تو کام کی وجہ سے آپ میری سن رہے ہیں. تو یہ تو ہمارا سبق ہے کہ ہماری قدر و قیمت ہمارے کام کی وجہ سے ہے. جی ہاں, اس لیے اپنے کام کے لحاظ سے جتنے بھی ہمارے اوپر یہ آویں کہ ہم صبر کر لیں, حسن جن سے کام لے میں, اور امت متوجہ ہو رہی ہے اسی قدر کریں. اور بہتر سے بہتر چیز امت کو جو ہم دے سکتے ہیں وہ دیں. بہتر چیز اپنی اجتماعیت, یہ سب سے بہتر چیز ہے کہ ہماری اجتماعیت, تو یہ سب سے بہتر چیز ہے کہ اجتماعیت سے جو استفادہ ہوگا وہ انتشار سے نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے فضائل بیان کیے, ان کے مناقب بیان کیے کہ ہمارے ساتھی ایسے ہیں, ہمارے ساتھی ایسے ہیں, تاکہ ان کا اعتماد قائم ہوا بعد والوں میں. بعض والوں میں اعتماد قائم ہو گیا, ان کے بارے میں تو یہ کہا گیا, ان کے بعد حدیث میں یہ کہا گیا ہے. اعتماد قائم کرایا اپنے ساتھیوں کا کہ میرے ساتھی ایسے ہیں, میرے ساتھ ایسے ادارے جیسے ہیں, جس کے پیچھے چلو گے منزل پر پہنچ جاؤ گے. یہ اس وجہ سے کہ اعتماد پیدا ہو, کیونکہ کوئی بھی تحریک جب اس کا اعتماد ختم ہو گیا وہ نہیں چلتی, اس کے پرزے ٹوٹ گئے, اعتماد ختم ہو گیا. بے اعتمادی میں کوئی تحریک نہیں چلی آج تک, جتنی تحریکیں چلی ہیں وہ آپس کے اعتماد سے. تو اس لیے آپس کا اعتماد جو پیدا ہوتا ہے وہ تواضع سے, حسن ظن سے پیدا ہوتا ہے. میں نے کہا تھا نا کہ مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ یہ تو ہماری تحریک تو خوبیوں کا لین دین ہے, یہ خوبیاں دیکھو تو اعتماد پیدا ہوگا. ہر آدمی کوئی نہ کوئی خوبی ہوتی ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں میں نے ہر چیز میں خوبی دیکھی, تو کسی نے سوال کر دیا کہ خنزیر میں کیا خوبی ہے؟ لکھا ہے تو حیوان میں لکھا ہے کہ کھنجیر میں کیا خوبی دیکھی, کہ کھنجیر میں خوبی ہے کہ کیا, کہ یہ صبح جلدی اٹھتا ہے. بکروہ لی غذائی ہی, بکروہ لی غذائی ہی, کہ یہ اپنی خوراک کے لیے صبح جلدی اٹھ جاتا ہے. دوسرے کتے پڑے رہتے ہیں, کتے کو دیکھو شاہجات بھونکتے ہیں صبح پڑے ہوں گے سڑک پر, ساری رات بھونکیں گے. یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ صبح جلدی اٹھ جاتا ہے, یہ اس کی خوبی ہے. تو خوبی دیکھنے والے کو خوبی ملتی ہے, خرابی دیکھنے والے کو خرابی ملتی ہے. دین کے کام میں یہ ہے کہ خوبیاں دیکھو, یہ سنت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں کی خوبی بتا دے, اس میں یہ خوبی ہے, اس میں یہ خوبی ہے, اس میں خوبی ہے. تو کیا ہوگا کہ توازو پیدا ہوگی, استفادہ کی راہیں کھلے گی, اور عیبوں پر پردہ پڑے گا, عیبوں پر پردہ ہوگا, کمزوریوں پر پردہ پڑے گا. اور انتشار ہوگا تو کمزوریاں سب سے پہلے بڑوں کی کھلتی ہے. انتشار کے زمانے میں ذمہ داروں کی کمزوریاں کھلتی ہے, اس لیے ان کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے. آپس کا بھی اور امت کا بھی, امت میں بھی اعتماد ختم, ان کے آپس میں بھی ختم. یہ وہ اس وجہ سے, اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آدمیوں کی خوبیاں بیان کی کہ کوئی ان کا اعتماد ختم نہ کرے, یہ میرے صحابہ ہیں, ان کا خلوص ایسا ہے, ان کا ایسا ہے, تاکہ بعد والی امت ان سے مستفید ہو, کٹے نہیں یہ. تو یہ ہمارا طریقہ ہے مولانا الیاس صاحب کا کہ بھئی اپنی خوبیاں دیکھو, اور کوئی عیب نظر آوے تو, عیب نظر آوے تو پردہ ڈالو, پردہ ڈالو. جو مسلمان بھائی کے ایپ پر پردہ ڈالے گا اللہ اس کے ایپ پر پردہ ڈالے گا. ایک آدمی اپنے لونڈی کو لے کر کے جا رہا ہے, کہاں جا رہا ہے؟ حاکم کے پاس. کہ کیوں؟ کہ اس نے ایسا ایسا کیا ہے, لہذا اس کو اس کی سزا دلوانی ہے. اسے ایسا کام ہوا ہے. انس بن مالک نے فرمایا ٹھہر جاؤ, اس کو مت لے جاؤ, اس میں پردہ ڈالو. کہ نہیں اس کو سزا دلوانی, کہ نہ سزا نہیں دلوانی, اسے پردہ ڈالو, اس کے آپ کو چھپاؤ. تو فرماتے ہیں وہ کہ اتنا مجھ پر اصرار کیا انس بن مالک نے, میں نے اپنے ارادہ چھوڑ دیا کہ اس کو سزا نہیں دلوانی, اس کے آپ پردہ ڈالنا ہے. ستاری کیوں کہ کام کرنے کی وجہ سے کچھ نہ کچھ کمی کمزوری یہ تو آئے گی, آئے گی معاشرے میں ماحول میں. تو کیا ہے کہ اس کی پردہ داری کی جائے, پردہ داری کرو بس. تو پردہ داری کرنے سے وہ کمزوریاں چھپے گی, اعتماد باقی رہے گا, ورنہ استفادہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. اس لیے اسلامی ماحول میں پردہ داری کرنا, حیات صاحبہ پر نہ مستقل ایک باپ یہ ہے پردہ داری کرنا, کہ پردہ کرو ان کے اباؤں کا پردہ ڈالو, گناہ بھی ہو جاتا تھا. اس لیے کہتے ہیں کہ سزا دلوانے سے زیادہ افضل یہ ہے کہ پردہ داری کرے, وہ پردہ کرے. سزا دلوانا بھی ٹھیک ہے لیکن پردہ کرنا کہ وہ زیادہ افضل ہے, یہ علماء نے لکھا ہے. یہ کیونکہ یہ حسن اخلاق میں داخل ہے کہ اسے آپ پر پردہ ڈال دیا, ظاہر نہیں ہونے دیا بس, تاکہ معاشرہ خراب نہ ہو. امیت الباطل بہتر کے ذکر ہی حضرت عمر فرماتے تھے کہ باطل کو غلط چیز کو تذکرہ چھوڑ دو اس کا, تاکہ وہ دفن ہو جائے. اگر اس میں چرچا کرو گے تو وہ زندہ ہو جائے گی, اس کا تذکرہ ہی چھوڑ دو. ہاں اللہ تعالیٰ بھی پردہ پوشی کرتے ہیں, تو کہ پردہ پوشی کمی ہے. اور امانت داری سے ہر چیز میں امانت داری, چاہے کام کے فیصلے ہوں چاہے مالیات کے پیمال ہو, سب چیزوں میں ہم امانت دار ہیں, ایک ایک چیز میں. کہ پھر امانت داری ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی تائید یقینی ہے. مولانا ابراہ صاحب فرماتے تھے مدرسے کے بارے میں کہ مدرسے میں کہ کام امانت داری سے کرو, حساب امانت داری سے کرو, پھر تمہیں چندہ مانگنے کی ضرورت نہیں, اللہ تعالیٰ خود مال بھیجے گا. چھوٹا جمن کے مدرسے میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ہی مال بھیجے گا. کیوں کہ ہم اپنا کام بھی امانت داری سے کرتے ہیں, حساب بھی امانت داری سے رکھتے ہیں, بس کہ اللہ تعالیٰ خود ہی مال بھیجے گا. یہ اللہ کے ذمے ہے. کیوں کہ امانت داری ہے, سچائی ہے. تو یہ بات ہے. میں دیکھو میں کچھ جانتا نہیں ہوں, سچی بات کہتا ہوں, کچھ نہیں جانتا نہ آپ کے بارے میں ان کے بارے میں, لیکن چونکہ یہ باتیں ایک مذاکرے کے طور پر میں کر رہا ہوں, نہ مجھے کسی نے کچھ بتایا ہے نہ میں جانتا ہوں, مگر ایک مذاکرہ ہے کہ بزرگوں سے جو باتیں ہم نے سنی ہے یا کتابوں میں جو باتیں پڑھی ہیں وہ ہمارے کام کی حفاظت اور ترقی کے لیے ہے. اس لیے مجمع سے بھی ہم یہ باتیں کرتے ہیں اور اپنوں سے بھی یہ باتیں کرتے ہیں, کوئی کراوے تو. باقی مجھے کوئی اطلاع نہیں ہے, یہ مانا جائے سے میں کہتا ہوں. لیکن چونکہ میں آپ کا ہوں اور آپ ہمارے ہیں, ایک ہی مشرب ہے ہمارا ذمہ داری کے اعتبار سے, اس لیے یہ مذاکرہ ہے. اور انشاءاللہ جہاں تک چونکہ ان مذاکروں پر اپنے آپ کو عمل بنانا اور کثرت سے ایک دوسرے کے لیے دعا مانگنا, ایک دوسرے کے لیے دعا مانگو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے لیے دعا مانگتے تھے اور صحابہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے دعا مانگتے تھے. ہے تو صحابہ پڑھنا, ایک دوسرے کے لیے دعا مانگنا, یہ ہمدردی ہے. حاسد سے ہمدردی نہیں ہوتی, جو حسد ہوتا ہے نا تو وہ ہمدردی کبھی نہیں کر سکتا. ہاں اس کو حسد ہے کہ اسے ترقی نہ ہو, یہ آگے نہ بڑھے. تو اس کا علاج یہ ہے کہ اپنا حسد دور کرنے کے لیے بھی جس سے حسد ہو رہا اس کے لیے دعا مانگو کہ اللہ اس کو ترقی دے, اللہ اس کو ہر بلا سے بچاوے, اللہ اس کو آپس سے بچاوے, ہر ترقی دے. جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں اسے پسند کروں. تو پھر وہ دعائیں جو ہے کسی مسلمان کے لیے غیب میں مانگی جاتی ہے, اس غیر حاضری میں, وہ ضرور قبول ہوتی ہے. جیسے میں آپ کے لیے دعا مانگوں آپ موجود نہیں ہیں, تو میری یہ دعا آپ کے لیے ضرور قبول, زہر غیب کی ہوگا, زہر غیب اس کے پیٹ پیچھے دعا مانگی ہے کہ وہ تو ضرور قبول ہوگی. تو ہم ایک دوسرے کے لیے دعائیں مانگیں, ایک دوسرے کی ترقی کے لیے, اس سے دل بھی صاف ہو جاتے ہیں. اگر کسی کی طرف سے دل میں قدرت ہے, ولی تو قدرت ہونی چاہیے, اللہ سے مانگے کہ قدرت نکل جاوے. حضور دعا مانگتے تھے اللہم اسر السخیمۃ صدری, اے اللہ میرے سینے کا میل نکال دے, میرے سینے کا میل نکال دے, کہ دعا مانگتے تھے. یہ مشروع ہے کہ اپنا دل صاف, کسی کی طرف کوئی تو اس کے لیے دعا مانگو. میرا تو یہ معمول ہے جب کوئی ساتھی بیان کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو میں اس کے لیے دعا مانگتا ہوں. کوئی بھی ہو, اللہم افتح علیہ وعینہ, یہ دو, اے اللہ اس پر مضمون بھی کھول دے اور اس کی اعانت بھی کر دے. کیوں کہ اللہ کے کام کے لیے بیٹھا ہوا ہے, اللہ کے کام کے لیے بیٹھا ہوا ہے, تو اس کے لیے دعا مانگو, اللہم افتح علیہ وعینہ, اے اللہ اس پر کھول دے مضمون کو اور اس کی اعانت فرما تاکہ وہ آسانی سے اپنی بات سمجھا لے امت کو. تو ایک دوسرے کے واسطے دعائیں مانگنا یہ اپنے لیے بھی خیر ہے اور اس کے لیے بھی خیر ہے. وہ یہ معمول تھا صحابہ کرام کا, تفسیر بتائی حضرت رحمت اللہ علیہ نے حیات الصحابہ میں, ایک دوسرے کے لیے حضرات دعائیں مانگتے رہے, خود صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے لیے دعا مانگتے تھے. ہاں, اور ایک دوسرے کی قدر, ابو بکر سے حضرت عمر نے کہا او اللہ کے نبی کے خلیفہ, تو حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ اگر یہی بات ہے تو میں بھی کہوں گا کہ وہ اے وہ آدمی کہ جس پر سورت نکلتا ہے وہ تمام کائنات میں سب سے افضل آدمی کیا عمر ہوگا. یہ میں نے حدیث میں سنا, یہ کہا انہوں نے وہ خلیفہ کہا, تو کہا میں بھی کہوں کہ جس پر سورت نکلتا ہے کائنات پر ان تمام کائنات میں سب سے افضل کہ وہ عمر ہے. وہ کہا یہ میں اپنی طرح نہیں کہتا, یہ نبی نے کہا تھا. یہ اس کام کا اسلوب ہے, اسلوب کہ ہر ایک کی بھلائی ہمیں مطلوب ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ہماری بھلائی کرے گا. اور صدق اور امانت یہ تو ہمارے اصلی مایا ہے, جیسے دو آنکھیں کہ ہماری سچائی, ہماری وفاداری, ہماری امانت داری. اور دعائیں مانگنا, استغفار کی کثرت کرنا, یہ بھی جز ہے اس محنت کا. استغفار کی کثرت, استغفار کثرت سے کرو کہ استغفار کرنے سے جو کمی کوتاہی ہوگی وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے, اور عیب ہوگا تو چھپا بھی دیں گے. اس لیے اپنے کام کے ساتھ کہ اپنے کام کے ساتھ استغفار کی کثرت اور کام کی ترقی کی, اپنے لیے بھی دعا مانگے اور تمام جہان کے لیے بھی دعا. کام میں اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرمائے, ہر جگہ پر صحیح سمجھ دے اللہ تعالیٰ. غلطی ہو جاتی ہے سب سے تو غلطی کا تدارک کریں, غلطی کو سمجھا سکتے ہیں تو سمجھا, میں نہیں تو اس کے لیے دعا مانگے, تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی غلطی پر پردہ ڈالے اور غلطی کی اصلاح کرے. اختلاف رائے کہ وہ تو ہو سکتی ہے اور ہونی بھی چاہیے کہ ہماری رائے یہ ہماری رائے یہ ہے, لیکن پھر اپنی رائے پر اصرار کرنا, مخالفت کرنا کہ یہ اس کام کے لیے سخت مضر ہے, آگ لگ جائے گی, اللہ تعالیٰ حفاظت فرما لے. تو اس لیے دعاؤں کا اور استغفار کا بھی اہتمام کریں, اور ان چیزوں کو کہ جو میں نے کہا نہیں, مولانا سعید صاحب کے دل میں اچھی نیت, اچھے اخلاق اور اچھا اسلوب, اچھا گمان, کہ یہ چیزیں اس کام میں پیدا کرنے کی اب بہت سخت ضرورت ہے, کیونکہ اب کام کا استقبال ہے. استقبال کے زمانے میں سب نظریں اٹھے گی, اپنوں کی, پرایوں کی, غیروں کی بھی, سب کی نظریں اٹھے گی. استقبال نہیں ہوتا تو کوئی نہیں دیکھتا, گرا پڑا ہے, بے کسی میں ہے, کوئی نہیں پوچھتا. لیکن جب اس کے اندر عروج ہوا تو سب کی نگاہیں اٹھے گی. اس لیے جتنے محاسن اس کے ظاہر ہو سکتے ہیں وہ پیش کرنے چاہیے, اور کمی کمزوری پر استغفار اور دعا مانگنی چاہیے, تاکہ اللہ تعالیٰ, کیونکہ یہ جاری پانی کی طرح سے اگر کوئی چیز یہاں ہو گئی تو فوراً دنیا میں پہنچ جاتی ہے. یہ ہے فوراً ایک جملہ بھی کہ دنیا میں پہنچ جائے گا, استقبال ہے کام کا. اس لیے استقبال کے زمانے میں اپنی چیزوں کو جتنے اچھے اسلوب سے پیش کر سکتے ہیں کریں, اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے. محنت میں کمی نہ ہو, قربانی میں کمی نہ ہو, اس کا فکر, اور اس کے لیے ہمارے پاس ترغیب ہے اور کچھ نہیں ہے, کہ ہم ترغیب دیں گے اپنوں کو بھی سب کو, کہ ترغیب ہی ہمارا اسلوب ہی ترغیب کا ہے. اللہ تعالیٰ نبیوں کو مبشر منذر بنا کر بیچتے تھے کہ بشارتیں سناؤ لوگوں کو, وعیدیں سناؤ, تاکہ ڈر کر کام کریں, کچھ شوق میں کام کریں, امیدوں میں کام کریں لوگ, تو وہ کام کرتے رہیں گے. یہ ہمارا اسلوب ہے نبیوں کا بھی, اور اس میں یہی کہتے تھے بشارت سناؤ. ہمارا کام کسی پر اعتراض کرنا نہیں ہے, ہم کسی پہ اعتراض نہیں کریں گے, اپنے کام کا طور طریقہ نہیں بدلیں گے. دنیا میں بہت سی چیزیں پیدا ہوتی ہیں, بہت حوادث ہوتے ہیں, بہت فتنے ہوتے ہیں, وہ عرب ہم سے پوچھ ہم کیا کریں, میں کہ جو کرتے ہو وہی کرو. نماز کتنے پڑھتے ہو؟ پانچ. کہ بھائی سے کام کو تبلیغ کو بھی اتنا کرو جتنا نماز پڑھتے ہو. دنیا میں جتنے حالات میں تبدیل ہے, نماز میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی, اس کے وقت میں بھی تبدیلی نہیں ہوگی, طریقے میں بھی تبدیل, نماز میں وہی پانچ وقت کی نماز پانچوں وقت میں پڑھیں گے, کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. تو وہ عرب ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے یہاں یہ ہو رہا ہے کیا کریں. میں نے کہا کہ نماز کیسے پڑھتے ہو؟ جیسے نماز پڑھتے ہو ایسے تبلیغ بھی کرو, نہ اس کے اسلوب میں کوئی تبدیلی نہ کچھ نہیں. ہاں حالات ایسے ہیں کہ صبر کر لو, استغفار کرو حالات کے زمانے میں, تاکہ اللہ تعالیٰ اس بلا کو اٹھا دے. باقی یہ کہ اس میں کوئی تبدیل کے نہیں, یہ تو اس پر جمنا ہے اور اس پر لوگوں کو جمانا بھی ہے اچھے انداز سے, اور ہمارا مثبت انداز ہو بس ہر چیز میں, تاکہ سب کے لیے دروازہ کھلا رہے مثبت انداز میں. منفیات سے یا تردید سے ہمارا کوئی کام نہیں ہوتا. بس اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرما رہے. دعا تو شام کو ہو گئی نا. دعا تو شام کو ہو گئی نا. سبحانک اللہم.